اللهم لك الحمد كما انت اهله صل على محمد كما انت اهله علمنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا احصي الثناء عليك وانت كما اثنيت على نفسك اے بھائیو دوستو بزرگو علماء حضرات ائمہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بات شروع کرنے سے پہلے میں جو بورڈ آف ٹرسٹیز ہیں علی سلیم صاحب اور ان کے ساتھی مفتی محمد ارشد صاحب اور اپنے عزیز دوست اور سابق چیئرمین بھائی سعید الدین صاحب کا بڑا مشہور ہوں جنہوں نے مجھے ایک دفعہ پھر موقع دیا کہ آپ حضرات سے ملاقات ہو سکے آپ کے پاس بیٹھ سکیں آپ سے بات کر سکیں کچھ اپنی سنائیں کچھ آپ کی سنیں تو ہم تو بات سکتے ہیں لیکن اگر موقع ہی نہ ملے بات کرنے کا تو پھر بات ہی بیکار ہے ہماری اس لیے جو لوگ اس معاملے میں معاون ساتھ ہوتے ہیں ان کی ضرور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی دین کی اس محنت میں اور اس کام میں ہمارے معاون کون کون ہیں. آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو کلمات ہمارے ائمہ کرام نے فرمائے صحیح فرمایا. میں یہی سوچ رہا تھا ان کی زندگی کے کس پہلو پر بات کی جائے, ہر ایک ہی دوسرے سے بڑا نظر آتا ہے. ان کی اس فضیلت اور بزرگی کی وجہ ہی ان کی وہ معاونت تھی جو انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. سب سے بڑی وجہ یہی تھی مسلمانوں نے حبشہ بھی ہجرت کی اور مسلمانوں نے مدینہ بھی ہجرت کی. شروع میں صحابہ کرام نے حبشہ والے پیسے والے بھی تھے طاقت والے بھی تھے, ان پاس وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں تھی. مدینے والے پیسے کے لحاظ سے بھی کمزور تھے وسائل کے لحاظ سے بھی کمزور تھے اور آپس میں ان کے خانہ جنگ بھی ہو رہی تھی قبائل کے درمیان, لیکن اللہ نے مدینے کو دین کا گہوارا بنایا, مرکز بنایا, مدینۃ النبی بنایا اس بنیاد پہ کہ وہاں کے رہنے والوں نے اللہ کے نبی کی دین پھیلانے میں معاونت کی. تو یہ جو معاونت کرتا ہے نا اس کا بڑا مقام ہے. بلکہ ہم جب تھوڑا تبلیغ کرنے کا جب اللہ موقع دیتے ہیں تو میں دل و جان سے یہ سمجھتا ہوں کہ نکلنے والی جماعت تو نکل جاتی ہے, انہوں نے تو گھر کے کام چھوڑ دیے اب یہ تو نکل گئے. وہ جو ان کی نصرت کرنے والے آتے ہیں نا سار جو آتے ہیں ان کی قربانی کئی گنا بڑی ہے, کیونکہ وہ تو ہر تھوڑی دیر کے بعد گھر جاتے ہیں پھر جا کے گھر کے معاملات میں پھنس جاتے ہیں کاروبار میں پھنس جاتے ہیں. اب وہاں سے نکلنا اور وہاں سے آنا, اسی لیے میں دل و جان سے آپ میں سے ایک ایک کی قدر اپنے دل میں رکھتا ہوں اور مجھے احساس ہے میں اپنے آپ کو آپ کی جگہ رکھتا ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں میرے لیے آج آسان نہ ہو اس مسجد میں آنا, چاہے یہاں پر کتنے ہی بڑے کوئی حضرت نہ آئے ہوئے ہوتے. سنڈے کا دن ہے, بیوی بچے کہتے ہیں ایک تو دن ملتا ہے چھٹی کا, یہ تو ہمارے ساتھ گزارو, یہ بھی ہم مسجد میں آ گئے اللہ کی بات سننے کے لیے. بلکہ میں نے تو ملک پاکستان میں میں نے تو تبلیغ والوں کو کہا ہوتا ہے سروزہ ہے وہ اور بات ہے, اس کے علاوہ اتوار کو مجھے کوئی فون نہ کرے, اتوار کا دن میں نے بیوی بچوں کے ساتھ گزارنا ہے. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے میرے دل میں آپ سب میں سے ایک ایک کے لیے بڑی قدر ہے کہ آپ سب حضرات یہاں پر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور کسی کو خوش کرنے نہیں بیٹھے. دیکھو میرے دوستو جو ادھر بیٹھا ہے نا, جو ممبر بیٹھا ہے وہ تو یہ سوچ سکتا ہے کہ میں بڑی زبردست بات کروں گا, لوگ سنیں گے, واہ واہ ہوگی, میرا توتی بولے گا, لیکن جو یہاں بیٹھا ہے اس کو تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. اس کے اخلاص کی تو میں تو یہ تو صرف اللہ کو راضی کرنے بیٹھا ہوا ہے, یہاں بیٹھے ہوئے آدمی کی اخلاص کی کوئی گواہی نہیں دے سکتا, وہاں بیٹھے ہوئے آدمی کی اخلاص کی گواہی دی جا سکتی ہے کہ یہ تو صرف اللہ کو راضی کرنے بیٹھا ہے. میں دل و جان سے اپنے ہانگ کانگ کے بھائیوں کی اور دوستوں کی اپنے دل میں قدر رکھتا ہوں. آپ کو اللہ جل شانہ اپنے دین کی محنت کے لیے قبول کرے. ہم وہ سب کچھ تو نہیں کر سکتے جو صحابہ نے کیا,
لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر اس کا ایک بٹا پچاسواں بھی کر لیا تو کل انشاءاللہ انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. قربانیاں تو ہم نہیں دے سکتے قربانیاں. میں ایک دن ایک پتنی میں سوچ کے کیا آیا تھا, بولنا شروع کر دیا میں نے. ایک دن میں اللہ والے بزرگ تھے ہمارے, ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو یہ نئے نئے دنوں کی بات ہے, میں ابھی ابھی نیا نیا تبلیغ کے کام میں لگا تھا. مجھ پر تھوڑا سا حال آنا شروع ہو گیا, داڑھی بڑی میری بڑھنا شروع ہوئی. اب میں داڑھی نہیں کٹاتا تھا کیونکہ میں زیادہ تر تبلیغ والوں کے ساتھ رہتا تھا, تو مجھے احساس ہوتا تھا چل میں جتنی بڑی نہیں رکھ سکتا تو تھوڑی تو رکھوں, دن اور رات انہیں کے ساتھ بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, کہتا کوئی کچھ نہیں تھا, خود ہی شرم آتی تھی, خود ہی خیال آتا تھا. آدمی کی صحبت پہ نا, جب بھی گناہ کی زندگی سے نکلنے کا ارادہ کرو تو دو کام کرنے ہیں, ایک اپنی صحبت بدلنی ہے, ایک اپنی پچھلی زندگی پر توبہ کرنی ہے. یہ دو کام کر دیے عرش مولا تک پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ. تو اب میں ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کیا کروں, میں پھنسا رہتا تھا ہر وقت, پریشانی رہتی تھی. اپنے کاروبار میں بھی کمی آتی تھی, سٹیج پر جانے لگتا تھا تو سٹیج والے کہتے تھے کہ نہیں جی یہ داڑھی کے ساتھ تو آپ سٹیج پر نہیں آ سکتے, اس کو صاف کریں پہلے جا کے. میں کہتا تھا بھائی کبھی جب بہت زیادہ پیسے ملتے تھے تو داڑھی صاف کر دیتا تھا, تھوڑے پیسے ملتے تھے تو نہیں کرتا. ایک وقت آیا کہ پیسے بھی ملنا شروع ہوئے, شہرت بھی دیتے, لیکن میں کاٹتا نہیں تھا. میں کہتا تھا نہیں یار مل گئے نہیں ملے نہیں ملے, جاؤ دفع کرو میں نہیں لے رہا. بڑا سخت ایک مشکل میں تھا, کھاؤں کہاں سے, پیوں کہاں سے, گھر والوں کو کہاں سے کھلاؤں, میری تو ساری کی ساری جو کمائی ہے وہ یہیں سے ہے, میں کہاں سے اب ان کو کھلاؤں گا, گھر میں چولہا کیسے جلے گا, بچوں کے اسکول کی فیسیں کہاں سے جائیں گی, سب کہاں سے ہوگا. ایک دن میں بیٹھا ہوا ایک حضرت نے میرے سے پوچھا کیوں بھائی جنید معاملہ کیا ہے آج کل, گردن جھکی. میں نے کہا حضرت ٹھیک ہے, کہا پھر بھی کچھ تو بتاؤ.